بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی امر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نگاہ میں سلسلہ ہائے تکفیری کی حقیقت اور ان کا سدے باب۔ عالمی سیمینار برائے افراطی و تکفیری سلسلہ علماء اسلام کی نظر میں کے شرکا سے ملاقات کے دوران حضرت آیت اللہ خامنائی نے فرمایا، آج داعش کے نام سے جو سلسلہ چل رہا ہے تمام شجرہ نہیں ہے بلکہ تکفیر کے شجرہ خبیثہ کی ایک شاخ ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف ملاقاتوں میں تکفیری سلسلے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ درجہ ذیل مختلف مواقع پر تکفیری سلسلے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اہم نکات۔ تکفیری سلسلے کی اہم خصوصیات: جہالت اور معرف اسلامی کے بارے میں نئی سوچ اور نئے زاویہ نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں تکفیری رویہ پیدا ہونا۔ نمبر دو، امریکہ و غاصب صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے مسلمانوں میں تکفیری تحریکوں کی سرپرستی۔ نمبر تین، تکفیری گروہوں کا دھوکے میں رہنا۔ نمبر چار، زندہ طاغوت کی اطاعت کو شرک تصور نہ کرنا اور اولیاء کی قبور کے احترام کو شرک قرار دینا۔ تکفیری تحریکوں کا استکبار کی خدمت کرنا۔ نمبر ایک، بیداری اسلامی کی تحریک کو منحرف کر دینا۔ تکفیری سلسلے کی پشت پناہی کرنے والوں کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہمدست ہونا۔ نمبر تین، تکفیری تحریکوں کی وجہ سے اسلامی ممالک کی بنیادوں کو نقصان پہنچنا۔ نمبر چار، دنیا میں اسلام کے چہرے کو مخدوش کر دینا۔ نمبر پانچ، غزہ کی 50 دن کی جنگ میں قیام و دفاع کی تحریک کو اکیلا کر دینا۔ نمبر چھ، اسلامی دنیا میں نوجوانوں کے شوق و جذبہ جہاد کو منحرف کر دینا۔ نمبر سات، ہوائی جہازوں کے ذریعے امریکہ کی طرف سے داعش کو اسلحے کی امداد آنا۔ نمبر آٹھ، مسلمان بھائیوں کی آپس میں مدد کرنے کے بجائے شیعہ و سنی کے عنوان سے مختلف گروہوں کا وجود میں آنا۔ نمبر نو، جہاد و قیام کے اہم رکن کو فرزندان اسلام کی تکفیر و قتل میں بدل دینا۔ تکفیری سلسلے کا مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں: نمبر ایک، تکفیری سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مختلف مذاہب اسلامی کے علماء کی طرف سے علمی تحریک شروع کرنے کی ضرورت۔ نمبر دو، علماء اور روشن فکر افراد کی طرف سے اسلامی وحدت کا منشور ترتیب دیا جائے۔ نمبر تین، امریکہ اور برطانیہ کی استکباری سیاست کو واضح طور پر آشکار کیا جائے۔ نمبر چار، تکفیری گروہوں کی ہدایت کرنا۔ نمبر پانچ، فلسطین، قدس شریف اور مسجد الاقصی کے مسئلے کو اہمیت دینا۔ نمبر چھ، شیعہ و سنی کے درمیان اتحاد قائم کرنا اور اس کو باقی رکھنا، نیز ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرنا۔ نمبر سات، مسلمانوں کے درمیان نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کو محور بنا کر اتحاد و وحدت کو برقرار کیا جائے۔ نمبر آٹھ، مسلمانوں کے درمیان ان کی قدرت و طاقت میں اضافے کے اسباب فراہم کیے جائیں۔ نمبر نو، واشنگٹن، لندن اور پیرس کے پسندیدہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہونا اور شکوک کا اظہار کرنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا المصطفی الامین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ وعلى صحبه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔
اہم نکات۔ اسلام کو مرکز و محور قرار دیا جائے، اسلامی فکر اور اسلامی شریعت کو بنیاد قرار دیا جائے۔ کوشش کر رہے ہیں بتائیں کہ اسلامی شریعت ترقی و تبدیلی اور تمدن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ دشمن کی باتیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ پوری طرح سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ البتہ اسلامی دنیا میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے قدامت پسندانہ رویے، ذہنی جمود اور اجتہاد کی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک دشمن کی اس بات کو صحیح ثابت کیا ہے۔ یہ بھی مسلمان ہیں لیکن دشمن کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے اطراف میں اور بعض اسلامی ممالک میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ کہنے کو وہ مسلمان ہیں لیکن کسی انسان نے ہرگز ان میں اسلامی معارف کی نسبت نئی فکر، نئی نگاہ اور نئے فہم و فراست کو نہیں دیکھا. اسلام ساری دنیا کے لیے ہے, اسلام تمام صدیوں کے لیے ہے, اسلام انسانوں کے تمام ترقی یافتہ زمانوں کے لیے ہے, ہر چیز کا جواب دینے والا ہے. وہ فکر جو اسلام کی نسبت ان تمام باتوں پر جواب دینے کی صلاحیت کو قبول کرے, ایسی فکر پیدا کریں. کچھ لوگ ایسی فکر نہیں رکھتے, صرف اس کا انکار کرنا جانتے ہیں, تکفیر کرنا اور دوسروں کو فاسق قرار دینا جانتے ہیں اور خود کو مسلمان کہنا جانتے ہیں. آخرکار ایسی فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ اور دشمن کے نمکخوار ایک ہی دسترخوان پر ہوتے ہیں. اپنے تمام اعمال کا مرکز و محور اسلامی شریعت اور اسلامی فکر کو قرار دیں, یہ بھی اہداف میں سے ایک ہے. جہاں نے اسلام میں مختلف جگہوں پر آج کل کچھ گروہ تکفیری, وہابی اور سلفی گری کے عنوان سے تشیع اور ایران کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں, کس قدر برا کام کر رہے ہیں, ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ ہمارے اصل دشمن نہیں ہیں. سب یہ بات جان لیں, دشمنی کر رہے ہیں, حماقت کر رہے ہیں, لیکن اصل دشمن وہ ہیں جو انہیں تحرک دے رہے ہیں, جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہے جو ان کو پیسہ دے رہا ہے. اور اصل دشمن وہ ہے کہ جب یہ کبھی ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں, پھر سے طرح طرح کے وسائل ان کے اختیار میں دے کر انہیں متحرک کر دیتا ہے. اصل دشمن وہ ہے جو اس نادان و جاہل گروہ کو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ایجاد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ لوگ خفیہ ایجنسیوں کے کارندے ہیں. ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ سلفی گری, تکفیری اور اسلام کے نام پر بے عقل گروہ جو اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو اپنا اصل دشمن نہیں سمجھتے, آپ خود دھوکے میں ہیں. ہم ایسے گروہوں کو کہتے ہیں, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا ببساط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تم خطا کر رہے ہو, تم غلطی کر رہے ہو, اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کرنے پر کمر بستہ ہو, ہم تم جیسے نادان اور جاہل شخص کو قتل کا اہل نہیں سمجھتے جس پر ہم کمر بستہ ہو جائیں. البتہ ہم اپنا دفاع ضرور کریں گے, جو کوئی ہم پر حملہ کرے گا ہماری طرف سے منہ توڑ جواب پائے گا, اور یہ طبعی امر ہے. پھر بھی ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اصل دشمن نہیں ہیں اور صرف فریب خوردہ ہیں. ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے, جو کہ خود واقعہ بھی بہت دلخراش تھا اور اس میں ملوث ہاتھ بھی سامنے آ گئے ہیں, اور وہ واقعہ جلیل القدر صحابی حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو تخریب کرنا اور ان کے جسد مبارک کی توہین کرنا ہے. کئی حوالوں سے یہ واقعہ بہت دلخراش ہے. ایک ایسے صحابی کی توہین جو پیغمبر کے کبار صحابہ میں سے تھے, امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور شہید راہ خدا تھے, ان کی قبر کو 1400 سال کے بعد کھود ڈالا, ان کے جسد مطہر کو باہر نکالا اور اس کی توہین کی گئی. یہ کس قدر تلخ و غمناک ہے. اور اس واقعے میں دوسری ناگوار بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی آبادی میں اور امت مسلمہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے نجس, قدامت پسند, پسماندہ اور خرافات پر مبنی افکار کی بنا پر صدر اسلام کے بزرگان, ممتاز اور نورانی چہروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کو شرک قرار دیتے ہیں, کفر کہتے ہیں. سچ میں یہ مصیبت عظمیٰ ہے. یہ لوگ اس عنوان سے کہ ایسے کام پرستی شمار ہوتے ہیں, اس طرح کے خبیث کام انجام دے رہے ہیں. کسی انسان کی قبر پر جانا اور خدائے تعالیٰ سے اس کے لیے طلب رحمت کرنا, اس معنوی اور روحانی فضا میں اپنے لیے طلب رحمت کرنا شرک ہے. شرک تو یہ ہے کہ انسان برطانیہ کی انٹیلیجنس اور امریکی سی آئی اے کے ساتھ اعلی کار بن جائے اور اپنے ایسے کاموں سے مسلمانوں کے دلوں کو داغدار کرے, انہیں دکھ دے. طاغوت کی اطاعت اور اس کی عبودیت اور اس کے سامنے خاکساری کے اظہار کو شرک تصور نہیں کرتے, جبکہ نیک اور بزرگ افراد کی تعظیم کو شرک قرار دیتے ہیں. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. آج جہان اسلام میں تکفیری سلسلہ جو کہ بعض دنیاوی مقاصد کے تحت ہے, افسوس یہ ہے کہ روپیہ و پیسہ اور مادی وسائل بھی ان کے اختیار میں ہیں. اسلام کے بزرگ مصائب میں سے ایک ہے. تکفیری تحریک کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریک کو منحرف کر دے. اسلامی بیداری کی تحریک امریکہ, استبداد اور خطے میں امریکہ کے گماشتوں کے خلاف ایک تحریک تھی. اس خطے میں جہاد کے اگلے مورچے مقبوضہ فلسطین کی سرحدیں تھیں۔ تکفیری سلسلہ شروع ہوا تو اس نے مورچوں کو بدل دیا۔ بغداد کی سڑکیں، شام و دمشق کی جامع مساجد، پاکستان کی سڑکیں اور شام۔ جو لوگ تکفیری سلسلے کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہمدست ہو گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ غاصب صہیونی حکومت کے سامنے ماتھے پر شکن بھی نہیں لاتے، جبکہ مسلمان ممالک اور مسلمان اقوام پر مختلف بہانوں سے طرح طرح کے حملے کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ فتنے سے بھرپور یہ تحریک، جس سے مسلمان ممالک، عراق، شام، لبنان، لیبیا، پاکستان اور بعض دوسرے ممالک میں بھی تکفیری سلسلہ شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان ممالک کی اہم بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں۔ دیکھیں ان اندرونی جنگوں اور ان برادر کشی کی وجہ سے کتنی سڑکیں، کتنی فیکٹریاں، معدنیات، ایئرپورٹس، راستے، شہر اور کتنے ہی گھر ان ممالک میں تباہ ہوئے اور کتنا انسانی نقصان ہوا۔ اب کتنا وقت، کس قدر پیسہ اور کتنے وسائل درکار ہیں کہ انہیں پہلے والی حالت میں واپس لایا جائے۔ یہ وہ نقصانات ہیں، وہ حملے ہیں جو گزشتہ چند سالوں سے آج تک اس تکفیری سلسلے نے جہان اسلام پر کیے ہیں۔ تکفیری تحریک نے دنیا میں اسلام کے چہرے کو مخدوش اور بدنما کر دیا ہے۔ ہر کسی نے ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ اس شخص کو دکھایا گیا اور اس شخص کو تلوار سے قتل کر دیا گیا جس کا جرم ہی معین نہیں کیا گیا۔ لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔
انہوں نے بالکل الٹ کام کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، غیر مسلم، غیر محارب کو زیر تیغ کاٹ ڈالا اور اس کی تصاویر دنیا بھر میں شائع ہوئیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص نے اسلام کے نام پر دوسرے قتل شدہ شخص کے سینے میں ہاتھ ڈالا، اس کا دل باہر نکالا اور اپنے دانتوں میں چبا ڈالا۔ اسے ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا۔ اسلام جو کہ رحمت کا دین ہے، اسلام جو کہ عقل و تعقل کی دعوت دیتا ہے، اسلام جو کہ منطق بتاتا ہے، اسلام لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين کا درس دیتا ہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اسلام کا کیا تعارف کروایا۔ ان جرائم سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے، اس خبیث فتنے سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے، یہ تکفیری سلسلے کا خمیازہ ہے۔ انہوں نے قیام و دفاع کی تحریک کو اکیلا چھوڑ دیا۔ غزہ 50 دن تک اکیلا لڑتا رہا، اب 50 دن تک اکیلا ہی دفاع کرتا رہا۔ مسلمان حکومتیں غزہ کی مدد کے لیے نہ گئیں، تیل کے ڈالر اور پیسے کو غزے کی خدمت کے لیے نہ بھیجا گیا، بلکہ الٹ ان میں سے کچھ صہیونی حکومت کو دے دیے گئے۔ تکفیری سلسلے نے سارے جہان اسلام میں مسلمان نوجوانوں کے شوق و جذبہ جہاد کو منحرف کر دیا ہے۔ جوانوں میں ایک شوق و جذبہ ہوتا ہے، اسلامی بیداری نے ان پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، وہ تیار ہیں کہ اسلام کے بڑے بڑے اہداف کی طرف بڑھیں، لیکن اس تکفیریت نے ان کے شوق و جذبے کو منحرف کر دیا۔ کچھ لوگوں نے بے خبر اور جاہل جوانوں کو مسلمانوں کے سر کاٹنے، کسی گاؤں کے بچے، عورتیں، مردوں کو قتل عام کروانے پر لگا دیا۔ یہ تکفیری سلسلے کے گناہوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ امریکہ کے سامان لے جانے والے ہوائی جہاز اس داعش نام کے گروہ کو جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، عراق کے جن علاقوں میں داعش والے رہائش پذیر تھے وہاں ان کے لیے مدد پہنچاتے اور آسمان سے پھینکتے رہے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی یہ کام انجام دیا گیا۔ جس طرح مجھے اطلاع دی گئی ہے، 5 مرتبہ اس کام کو تکرار کیا گیا۔ کیا کوئی 5 مرتبہ غلطی کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے ظاہر میں داعش کے خلاف اتحاد بنایا جو کہ صرف ایک جھوٹ ہے۔ اس اتحاد کے کچھ دوسرے خبیث مقاصد ہیں، چاہتے ہیں کہ اس فتنے کو زندہ رکھیں، دونوں اطراف کو ایک دوسرے کی جان کے درپر کر دیں، مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی ان کا ہدف باقی رہے گا، البتہ یہ جان لو کہ وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ آج دنیا میں دشمن کھلم کھلا اسلام سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ پہلے مرحلے میں اختلافات ایجاد کرنے سے شروع ہوتا ہے، انتہائی گہرے اختلافات، اور خطرناک ترین اختلاف اعتقادی اور ایمانی اختلاف ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کو ایک دوسرے کی جان کے در پر کرنے کی خاطر ایمانی اور اعتقادی اختلافات استکباری ہتھ کنڈوں کے ذریعے جاری کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف تلوار کھینچ رہے ہیں. بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بجائے, اپنے ہی بھائیوں کی مخالفت میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. شیعہ و سنی کے نام سے جنگ شروع کر رکھی ہے. قومی اور قبیلائی تعصبات کو ہر لمحہ بڑھاتے ہیں. البتہ وہ ہاتھ جو اس میں ملوث ہیں جانے پہچانے ہیں. اگر ہم عقل کی قوت و فکر و آگہی کی روشنی سے کام لیں کہ جس کا حکم ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے, دشمن کے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں, دشمن کی نیت کو جان سکتے ہیں. دوسری طرف اسلام کے دشمن اور کفر و نفاق کی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کی قیادت میں جہاد و قیام کو تکفیری منصوبہ اور فرزندان اسلام کے قتل میں بدل رہے ہیں. ایک جملے میں یہ کہ شیعہ و سنی جنگ کو مسلمان اقوام کے اندر کھیل کے طور پر نافذ کریں, اور وہ اپنے زعم باطل میں خیال کرتے ہیں کہ اس طرح وہ جہان اسلام کے تمام مادی و معنوی وسائل پر قابض ہو جائیں گے. چند ایک بڑے فرائض ہیں کہ انہیں انجام دیا جانا چاہیے. پہلا فرض یہ ہے کہ تکفیری سلسلے کو ختم کرنے کی خاطر تمام مذاہب اسلامی کے علماء کی طرف سے بڑی سطح پر ایک علمی منطقی تحریک شروع کی جائے. یہ بات مذہبی یا غیر مذہبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ وہ تمام اسلامی مذاہب جن کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہے, ہمدردی رکھتا ہے, اسلام کو قبول کرتے ہیں, اسلام کے لیے دوسروں کو بیدار کرتے رہتے ہیں, ان کا بھی یہ فریضہ ہے, وہ بھی اس میں شریک ہیں. ان سب کی طرف سے ایک عظیم علمی تحریک شروع کی جانی چاہیے. وہ لوگ ایک چھوٹے نعرے سلف الصالحین کی پیروی کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, جو یہ تحریکیں چلا رہے ہیں, سلف الصالحین کی ان سے بیزاری کو دین کی زبان میں, علم و صحیح منطق کی زبان میں ثابت کریں, جوانوں کو نجات دلائیں. کچھ افراد ایسے ہیں جو ان گمراہ کن افکار کے تحت اثر آ جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام انجام دے رہے ہیں. ایسے لوگ اس آیت شریفہ کے مزداق ہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ گمان کرتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ انجام دے رہے ہیں. آج دنیا اسلام کے لیے اصل علاج اور اصلی دوائی اتحاد ہے. ہر صورت میں متحد ہو جائیں, علماء اور روشن فکر افراد بیٹھ جائیں اور اسلامی وحدت کا منشور تیار کریں. ایسا منشور بنائیں کہ پھر کوئی کج فکر, متعصب, ادھر ادھر سے وابستہ یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمانوں کی کثیر جماعت کو اسلام سے خارج قرار نہ دے سکے, تکفیر نہ کر سکے. اس منشور کو تیار کرنا ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں تاریخ آج کے مسلمان روشن فکر افراد اور مسلمان علماء سے مطالبہ کر رہی ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر سوال اٹھائیں گی. ایک اور کام جو انتہائی ضروری ہے, امریکہ اور برطانیہ کی استکباری سیاست کا تجزیہ و تحلیل کرنا اور انہیں بیان کرنا ہے, واضح کرنا چاہیے. مسلمان دنیا کو جاننا چاہیے کہ ان سب کے درمیان امریکی سیاست کا کیا کردار ہے. اس تکفیری فتنے کو زندہ کرنے میں امریکہ اور برطانیہ اور صہیونی حکومت کے خفیہ اداروں کا کیا کردار ہے, اس بات کو سب کو جان لینا چاہیے. سب جان لیں کہ یہ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اصل نقشہ ان کی طرف سے ہے, ان کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے, راستہ ان کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے اور پیسہ ان کی گماشتہ حکومتیں ادا کر رہی ہیں. ان بیچاروں کو بدبخت بنا رہے ہیں اور مسلم دنیا کو مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو ہوشیار کریں, بیدار رکھیں اور خود محتاط رہیں. وہ لوگ جو بغیر سمجھ بوجھ کے, حقیقت کو جانے بغیر, تقویٰ کے بغیر مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو دین سے خارج سمجھتے ہیں اور خارج کر دیتے ہیں, یہ نادان تکفیری گروہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں. سچ میں ان کے لیے مناسب ترین صفت نادانی ہے. اگرچہ ان میں بہت سی برائیاں بھی ہیں, لیکن جہالت ان کی سب سے اہم خصوصیت ہے. جہاں تک ہو سکے ہم ان لوگوں کی اصلاح و ہدایت کریں, لوگوں کو ان سے ہوشیار و آگاہ کریں, کیونکہ ہمارے لوگ والتسغى الیہ الافدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرزوہ ولیقترفوا ما ہم مقترفون. بعض لوگ ایمان کی کمزوری, آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے دشمنوں کی ان باتوں میں کھو جاتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے. علماء کی ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے. آج جہان اسلام کی وحدت ایک اعلیٰ ہدف ہے. اگر یہ وحدت حاصل ہو جائے تو اس وقت جہان اسلام حقیقی کامل عزت اور اسلامی احکام پر عمل کے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. نیز دوسرے اہم کام بھی ہو سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے حکومتیں بھی مدد کریں اور اقوام بھی تعاون کریں. ایک اور اہم کام جو ضرور انجام پانا چاہیے، فلسطین کے موضوع کو اہمیت دینا ہے. ایسا نہ ہونے دیں کہ مسئلہ فلسطین، قدس شریف اور مسجد الاقصیٰ کا مسئلہ بھلا دیا جائے. وہ لوگ یہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جہان اسلام مسئلہ فلسطین سے غافل ہو جائے. اب آپ دیکھیے، انہی دنوں میں صہیونی حکومت کی کابینہ نے فلسطین کو ایک یہودی ملک کے طور پر اعلان کر دیا ہے. بہت مدت سے وہ اس بات کے انتظار میں تھے اور اب واضح طور پر اسے انجام دیا ہے. جہان اسلام کی غفلت میں، مسلمان اقوام اور افراد کی غفلت میں، صہیونی حکومت خود شریف کو اپنے تصرف میں کرنے کے پیچھے ہے. مسجد الاقصیٰ پر قابض ہونا چاہتی ہے، فلسطینیوں کو روز بروز کمزور کرنا چاہتی ہے. اس بات کی طرف متوجہ رہیں، تمام اقوام عالم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں. مسئلہ فلسطین کے بارے میں مسلمان علماء اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں. فلسطین کے مسئلے کو آگے بڑھانا اور خبر رکھنا اہم ترین فرائض میں سے ہے. وحدت کا مسئلہ، قومی وحدت، اتحاد کو محفوظ کرنا ہمارے فرائض کا لازمی جزو ہے. تکفیری قوتیں، جو کہ افسوس کے ساتھ آج بعض خطے میں متحرک ہیں، ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہوں کو قتل کر رہی ہیں. وہ بھی جرم و جنایت ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دو گروہوں، شیعہ و سنی، کو ایک دوسرے کی نسبت بدبین کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس بدبینی کو بڑھ کر روکنا چاہیے. نہ اس طرف سے شیعہ یہ سمجھیں کہ ایک اس طرح کا گروہ جو شیعوں کے ساتھ یوں سلوک کر رہا ہے، یہ سب اہل سنت ہیں، کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جانا چاہیے. دوسری طرف اہل سنت بھی ان کی باتوں کا اثر نہ لیں، وہ باتیں جو وہ شیعہ کے بارے میں کرتے ہیں، اور وہ تہمتیں جو لگاتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، کسی بات کا اثر نہ لیں. محتاط رہیں، شیعہ بھی محتاط رہیں اور اہل سنت بھی محتاط رہیں. اس بات کو تمام ممالک، اس بات کو ہر خطے کے لوگوں کو جان لینا چاہیے. سب سمجھ لیں، سنی بھی جان لیں اور شیعہ بھی جان لیں. کسی کو اجازت نہ دیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو وحدت موجود ہے تباہ و برباد کر دیں. شیعہ و سنی مذاہب کے درمیان وحدت کا ایک اظہار، اقوام کے درمیان وحدت ہے. قومی خصوصیات کا پرچار کرنا، قومی گرائی کی گرمائش کو بڑھانا خطرناک کام ہے، آگ کے ساتھ کھیلنا ہے. اس بات پر بھی توجہ کریں. قرآن کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام لوگ آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں. وَتَسْمَعُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کس سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے، ایرانی قوم سے خطاب ہے، مسلمان ممالک کی مسلم اقوام سے خطاب ہے، اسلام میں موجود دنیا کے تمام مومنین سے خطاب ہے. کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اس قرآنی تعلیم کے مقابلے میں استعماری تعلیم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں. کچھ لوگ بعض دوسرے لوگوں کو کافر کہیں، ان پر لعنت کریں اور خود کو بری الذمہ قرار دیں، یہ وہ چیز ہے جسے استعمار چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم متحد نہ ہوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان ممالک اور مسلمان حکومتیں دھوکہ کھاتی ہیں اور دشمن کے کھیل کا حصہ بن جاتی ہیں، دشمن کے فریب میں آ جاتی ہیں اور دشمن کے لیے کام کرتی ہیں، کبھی جانتے بوجھتے ہوئے اور کبھی انجانے میں. نبی مکرم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس وحدت کے لیے اہم ترین نقطہ ہے. پہلے بھی اس پر ہم نے عرض کیا کہ جہان اسلام اس نقطے پر ایک ہو سکتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے وابستگی موجود ہے. یہ مسلم دنیا کے لیے عشق و محبت کا مرکز ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قلم جو صہیونی رقمیں وصول کرتے ہیں اس مرکز کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کی توہین پر حساسیت اور مسلم دنیا کی تحقیر کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یہ اصلی نقطہ ہے. ہمارے سیاستدان، علمی و ثقافتی نمایاں افراد، مصنفین، شعراء اور فنکار حضرات، سب لوگ اس نقطے پر انحصار کریں اور تمام مسلمان اس نعرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں. اختلاف کے موارد کو مد نظر نہ رکھیں، ایک دوسرے کو متہم نہ کریں، ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں اور ایک دوسرے کو دین کے دائرے سے خارج نہ کریں. ساری کی ساری امت مسلمہ کے دل پیغمبر اکرم کی یاد اور آپ کے عشق سے تازگی حاصل کرتے ہیں. ہم سب آپ کے عاشق اور دل باختہ ہیں. وہ لوگ جو آج جہان اسلام کو یکجہتی اور اتحاد سے دور کر رہے ہیں جبکہ آج یکجہتی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے, یہ لوگ شیاطین کے فائدے میں کام کر رہے ہیں, ابلیس کے فائدے میں کام کر رہے ہیں. آج مغربی دنیا اور استعماری ادارے دنیا کی بڑی تیل کی کمپنیاں اور تجارتی ادارے چلا رہے ہیں. یہ کارٹل اور ٹرسٹ جتنے بھی ہیں سب پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اسلام سے دوری کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں. قرآن کو آج آگ لگاتے ہیں, اس میں مبارک پیغمبر اکرم کی توہین کرتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, یورپ کے بڑے دارالخلافہ میں مسلمانوں کے خلاف قومی تعصبات کو ہوا دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ چیزیں واضح اور آشکار ہیں. ان سب کا کیا معنی ہے؟ اسلام سے نفرت پھیلانا, اسلام سے دور کرنا ہے. آج مغربی دشمن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار کھینچ کر کھڑے ہیں, تو اس صورت میں مسلمانوں کا فرض کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان اپنی قدرت و طاقت کے اسباب کی طرف پلٹ آئیں, مسلمان اپنے اندر اقتدار اور توانائی کے عوامل کو دن بدن اضافہ کریں. ان کی قدرت کا اہم عامل اتحاد و اتفاق ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے, مسلمان اقوام کے لیے سبق ہے. واشنگٹن, لندن اور پیرس کے پسندیدہ اسلام کے بارے میں ہمیں بدگمان رہنا چاہیے, خواہ وہ لبرل ہو یا مغرب زدہ ہو, قدامت پسند ہو یا سخت گیر ہو. وہ اسلام جو صہیونی حکومت کو برداشت کر لے لیکن دوسرے اسلامی مذاہب کے ساتھ بے رحمی سے پیش آئے, امریکہ اور نیٹو کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے لیکن اپنے اندر قبیلے کی بنیاد پر اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر جنگ لڑتا رہے, مومنین کے حوالے سے سخت گیر ہو اور کافروں کے ساتھ رحم دل ہو. ایسے اسلام پر اعتماد نہ کریں. امریکی اور برطانوی اسلام کے بارے میں بدبین رہیں کہ جو آپ کو مغربی سرمایہ داری, اسراف اور اخلاقی برائی کی طرف کھینچتا ہے. گزشتہ دہائیوں میں ممتاز افراد اور حکمران فرانس, برطانیہ, امریکہ یا روس کے ساتھ دوستی اور وابستگی پر افتخار کیا کرتے تھے اور اسلامی عناوین سے فرار اختیار کرتے تھے, جبکہ آج ہر چیز الٹ ہو چکی ہے.
واللہ غالب علی امرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. شکریہ.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مسلمین صلوا علیہ. اللہم صلی علی یا مؤمنین. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه. صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه